الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. درود بج محمد وعلى أيضا محترم سورہ انبیاء کی 73ویں آیت کے ذیل میں ان خمسہ مجالس ادا میں ہمارا عنوان امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی فکری تحریک ہے. چونکہ یہ ایام شہادت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, لہذا چاہا کہ اس خمسے کو امام سجاد اور ان کی فکر اور ان کی تعلیمات سے موسوم کیا جائے. اس لیے کہ جذباتی باتیں ہوتی رہتی ہیں, فضائل کے نکات آپ سماعت کرتے رہتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کی اصل ضرورت ہے اور جس مقصد کے لیے ائمہ کو اس دنیا میں بھیجا گیا وہ ان کی تعلیمات ہیں کہ کونوا مع الصادقین, کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کا مطلب یہی ہے کہ ان کے زیر تربیت آ جاؤ. مع یعنی ساتھ ہونا نہیں ہے بلکہ ساتھ یعنی ان کے زیر تربیت آنا ہے. لہذا اپنے نکات کو آپ تک پہنچانے کے لیے سورہ انبیاء کی 73ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ ہم نے ان کو اپنی جانب سے امام بنایا ہے. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا, یہ ہمارے امر کی وجہ سے ہدایت کرتے ہیں. واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ, ہم نے نیک کاموں کی انجام دہی, نماز کی ادائیگی اور زکاۃ کی ادائیگی کا ان کو حکم دیا ہے. وکانو لنا عابدین, اور یہ جتنے بھی کہ جن کو ہم نے امام بنایا کہ جن کی یہ صفات ہیں, یہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے. اس آئے مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالی انبیاء اور اوصیاء کی صفات کو بیان کر رہا ہے, اور مکتب امامیہ کا عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا ہے سوائے رسالت و نبوت و خاتمیت کے علاوہ, وہ سب آئمہ طاہرین کو منتقل ہوا ہے. من کنت مولاہ فہذا علی مولا کا جملہ ہی در حقیقت اس حقیقت پر مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے کہ نبوت و رسالت و خاتمیت کے علاوہ رسول کی رسالت اور رسول کی ولایت کا دائرہ جہاں جہاں تک پھیلا ہوا تھا اور ہے, وہاں تک علی کی ولایت کا دائرہ پھیلا ہوا ہے. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا, جہاں جہاں جس شعبہ زندگی میں رسول ولایت رکھتا ہے, رسول حاکمیت رکھتا ہے, رسول قدرت رکھتا ہے, وہاں علی اور پھر مولا علی کے بعد ان کی آئمہ طاہرین ان کی نسل طاہرہ سے یہ سلسلہ رہے گا. اور اسی لیے کہا انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا, اے علی کہ جب پہلی وحی نادل ہوئی تو ایک چیخ سنی حضرت مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام نے, تو سوال فرمایا یا رسول اللہ کس کی چیخ ہے؟ تو کہا یہ شیطان کی چیخ ہے کہ جو رسالت کے آغاز پر مایوس ہو گیا ہے. اور پھر وہاں فرمایا انکا تسمع ما اسمع, علی تم بھی وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں, تم بھی وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں. ایسے کہ دو جسم, توجہ رکھیے گا, دو جسم در حقیقت ایک روح, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو میں سن رہا ہوں وہ آپ بھی سن رہے ہوں, جو میں سوچ رہا ہوں وہ آپ سوچ رہے ہوں, جو میں خیال کر رہا ہوں وہ آپ خیال کر رہے ہوں, جو میں گفتگو کر رہا ہوں وہ آپ گفتگو کر رہے ہوں. تو ماننا پڑے گا کہ جس حقیقت سے رسول کا تعلق ہے اسی حقیقت سے علی کا تعلق ہے, اسی حقیقت سے. اس لیے خدا نے کہا کہ اے محمد آپ کو خلقتک من نوری و خلقت علی من نورک, محمد آپ کو اپنے نور سے اور علی کو آپ کے نور سے خلق کیا ہے. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد. پس اہل بیت تک یہ تمام حقیقتیں اور تمام فضائل و مناقب پہنچے ہیں، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کے بعد رسول اللہ نے یہی فرمایا، تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں کہ آدم آئے، آدم کے بعد شیس آئے، نوح آئے، نوح کے بعد ان کے نمائندے آئے، مختلف انبیاء آئے، کلمہ تبدیل ہوتا، لا الہ الا اللہ آدم صفت اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اب چونکہ ختم نبوت ہونے والی ہے، یہ علی کی ولایت کا اعلان ختم نبوت کی دلیل ہے، ختم نبوت کی دلیل ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے بھائی. اب تک جتنی شریعتیں تھیں 320 کے قریب شریعتوں کو نزول ہوا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے 320 کے قریب یا 313 کے قریب، لگ بھگ تقریبی تعداد بیان کی گئی ہے. تو شریعتیں تبدیل ہوتی رہیں، انبیاء آتے رہے، کلمہ بھی تبدیل ہوتا رہا. اب چونکہ ختم نبوت ہے، رسالت ختم ہو رہی ہے، تو اب کوئی ایسا فل اسٹاپ ہونا چاہیے کہ جو رسول کی رسالت کو بھی ختم کر دے، مگر رسول کے پیغام کو امت میں جاری و ساری رکھے. اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ. اور صرف علی ولی اللہ نہیں، وہ وصی و رسول اللہ ہے، وہ خلیفتہ بلا فضل. ہمارا امتیاز بلا فضل ہے، صرف خلیفہ ہونا نہیں ہے، خلافت کے دعوے دار تو اور بھی ہیں، لیکن علی کا امتیاز خلافت و وصایت و نیابت نہیں ہے، علی کا معیار خلیفہ بلا فضل ہونا ہے. تو آئمہ طاہرین رسول اللہ کے بعد عہدیدار ہیں اس بات کے کہ وہ امت کی ہدایت کریں. وجعلناہم ائمتاً، ہم نے قرار دیا ہے. یہ کون قرار دے رہا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہنے والا ہی امام کو بنا سکتا ہے. کہ ہم نے ان کو امام بنایا، یہدونا بامرنا، جو امر ہے ہمارا. یہ امر کون سا ہے؟ یہ کہاں سمجھ میں آئے گا؟ جن کے پاس امر ہوتا ہے. جن کے پاس امر ہوتا ہے کہاں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اتی اللہ و اتی الرسول و اولی الامر، توجہ رکھے گا. جن کے پاس امر ہے تو خدا اپنا امر ہر کسی کو نہیں دیتا، انہی کو دیتا ہے جس میں صلاحیت ہوا کرتی ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. تو آئمہ طاہرین نے یہ اپنی تحریک شروع کی، اور امام سجاد علیہ السلام نے اس زمانے میں کہ جب ہر قسم کی پابندی تھی واقعہ کربلا کے بعد، یعنی بالکل آپ سمجھے کہ کرفیو کا سسما تھا، نہ جسمانی آزادی تھی، نہ فکری آزادی تھی، نہ ثقافتی آزادی تھی، آئمہ کو اور امام سجاد کو حقائق بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود چونکہ امام خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، ہر حال میں امام پر واجب ہے، ہر حال میں واجب ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کرے. امام کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہم انسانوں کی ہدایت سے خالی نہیں ہے. اگر جیسا کہ ہم کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، اگر علی بستر پہ سو رہے ہیں تو ہدایت ہے، چادر کے نیچے رسول بلا رہے ہیں تو ہدایت ہے، میدان مباہلہ میں لے جا رہے ہیں تو ہدایت ہے، ہاتھ پکڑ کے دکھا رہے ہیں تو ہدایت ہے، کندھے پہ چڑھا کے بتا رہے ہیں تو ہدایت ہے، بھائی ہدایت ہے یا نہیں ہے؟ تو اسی طریقے سے امام کا ہر امر، امام کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے ہدایت ہے، مسلسل ہدایت ہے. اور امام اللہ کا وہ نور ہے، ہدایت یعنی نور، یعنی روشنی، یعنی گائیڈنس، یعنی مسلسل ذوفشانی. امام اللہ کا وہ نور ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی خاموش نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ مسلسل ایک لمحے کے لیے بھی. اور اگر امام کا نور خاموش ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ فوراً دنیا، جس کو کہا گیا ہے کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، دنیا اپنے مکینوں کے ساتھ نابود ہو جائے گی ایک لمحے کے لیے اگر یہ نور الہی خاموش ہو جائے. توجہ رکھے گا. اب اس میں فزکس کا ایک لا ہے، بہرحال میرے موضوع سے خارج ہے، اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا. ایک موقع پہ میں نے گریویٹی کو، جو زمین کی گریویٹی ہے، اس کو ولایت اور حجت سے تعبیر کیا. یہ گریویٹی جو ہے در حقیقت ولایت ہے، یہ گریویٹی حجت ہے، امام کی حجت ہے کہ یہ نہ ہو तो फिर पूरी दुनिया आपस में तबाह बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह का लौलल हुज्जा, ये अगर हुज्जत खुदा ना हो, ये कशिश सकिल ना हो कि जो तुम्हें खींचे हुए है, ज़मीन को ज़मीन, आसमान को आसमान रखे हुए है, शम्स व कमर, हजर व शजर सब अपने अपने मदार में महवे तस्बीह खुदा हैं, ये किसकी वजह से हैं? ये मेरे इमाम वक्त की वजह से हैं। तो एक लम्हे के लिए भी नूर खामोश नहीं हो सकता। अब आ जाइए बराह रास्त इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की तरफ। एक बहुत ही ज़रीफ नुक्ता, जिसको पहले भी मैं कहीं बयान कर चुका हूँ, शायद यहाँ या कहीं और, वो ये कि आइम्मा के अकवाल को समझने के लिए हमें आइम्मा के ज़माने में जाना होगा। सिर्फ कॉपी पेस्ट, नकल कौल किफ़ायत नहीं करेगा, और बाज़ औक़ात सिर्फ नकल कौल करना गुमराही का सबब बन जाता है। और यही ख़ता और यही इश्तबा अखबारी गिरोह जो है वो कर रहा है। नकल कौल करते हैं आइम्मा के, वो ये नहीं देखते कि इमाम ने ये कौल किस ज़माने में, किन हालात में, किन जुग्राफिया या सियासी हालात में इमाम ने ये अंजाम दिया है, ये कौल नकल किया है। मिसाल सूरह फुसलत की सातवीं आयत। इसीलिए हमारे यहाँ एक बहस है कुरान को समझने के लिए, कि कुरान को समझने के लिए शान नुज़ूल का समझना ज़रूरी है। आयत कब किस सिनेरियो में नाजिल हो रही है, किस इस आयत का बैकग्राउंड क्या है, पता होना चाहिए ताकि आपको पता चले। भाई दो किस्म की सूरे हैं, या सूरे मदनी हैं या सूरे मक्की हैं, तो दोनों का लबो लहजा अलग है, दोनों का मजमून अलग है, दोनों में मुंदरजात अलग अलग हैं। जो मक्के की हैं वो आयत छोटी हैं, अक्ली हैं, तौहीदी हैं, अदल हैं, क़यामत के मुतालिक हैं, अदल व इंसाफ से मुतालिक हैं। मदनी आयात जो हैं या सूरे जो हैं वो तफसील पर हैं, अहकाम दीन पर हैं, अखलाकियात पर हैं। तो अगर आप नहीं समझेंगे ये मक्की है ये मदनी सूरा है, आप उसकी गलत तशरीह कर देंगे। मिसाल के तौर पर अर्ज़ करूँ कि सूरह फुसलत की सातवीं आयत में हुआ कि इन मुशरिकों की तौबीख की गई है कि ये ज़कात नहीं देते। तो यहाँ पर मुसलमानों में मुफस्सरीन का एक गिरोह पैदा हुआ, उन्होंने कहा कि इस्लामी अहकाम की इताअत मुशरिकीन पर भी फ़र्ज़ है। भाई कैसे, वो तो खुदा को मानते ही नहीं हैं, जब खुदा को नहीं मानते तो उन पर फ़र्ज़ कैसे हो जाएगी? उलमा ने रद्द किया, मुसलमान होंगे जब वाजिब होगा। उन्होंने कहा नहीं, बहसी तो इंसान सब पे वाजिब है। क्यों? क्योंकि खुदा ने ख़ुद कहा है कुरान में कि ये ज़कात नहीं देते, इनकी तौबीख की जा रही है, मजम्मत की जा रही है। मुफस्सरीन आए, उन्होंने कहा नहीं, ये ठीक है कि मक्की आयात में नाजिल हो रही है, लेकिन यहाँ पर ज़कात से मुराद वो ज़कात नहीं है जो फ़िक्ही तौर पर ज़कात मशहूर है। अब आप बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे आप क्या होगा, आप उसका गलत माना करेंगे और बात कहीं से कहीं चली जाएगी। उसी तरीके से इमाम अली ने जो औरत को नाकसुल अकल कहा, क्या कुल्ली तौर पे कायदा दिया है? हरगिज़ नहीं। मौला कायनात औरत को अगर नाकसुल अकल कहा है तो एक ख़ास सुनहरियो में कहा है, तवज्जो रखिएगा। व इल्ला मौला अली का यह कौल कि औरत हमेशा के लिए नाकसुल अकल है, कुरान की आयत से टकरा रहा है, जिनको खुदा ने कहा ये उलिल अलबाब हैं। उलिल अलबाब में खुदा ने तशखीस नहीं की है कि ये मर्द हैं या औरत है, साहिबान अकल के लिए दर हकीकत निशानियाँ हैं, वो मर्द हो या औरत। तो बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। उसी तरीके से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के जो फरामीन और इरशादात और दस्तूर हैं, उनको समझने के लिए इमाम सज्जाद की ज़िंदगी का समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि हमारे पास इस वक्त इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से दो गिराबहां चीज़ें मौजूद हैं, या तीन यूँ कहूँ। पहले मरहले पर आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो आपने बाकी रखी। पहला जो यादगारी चीज़ इमाम सज्जाद से है वो है आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। दूसरी सहीफ़ सज्जादिया, और तीसरी रिसालतुल हुकूक। तवज्जो रखिएगा, रिसालतुल हुकूक यानी वो किताब कि जिसमें इमाम ने माशरे के मुख्तलिफ तबकात और इंसान की बॉडी के मुख्तलिफ आज़ा और जवारे के हुकूक बयान किए, रिसालतुल हुकूक। और ये किताब सहीफ़ सज्जादिया या सहीफ़ कामला जिसको कहा जाता है, ये मौजूद है। ये तीन चीज़ें मौजूद हैं। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि मसलन हम इमाम अली को देखें जंग कर रहे हैं, इमाम हसन सुलह कर रहे हैं, इमाम हुसैन जिहाद कर रहे हैं, इमाम सज्जाद दुआ पढ़ रहे हैं, तो बज़ाहिर हमें तनाकुस नज़र आता है। एक इमाम तो इतना जरी और बहादुर और शुजा, दूसरा इमाम जो है वो सुलह करता हुआ नज़र आ रहा है, तीसरा इमाम तलवार उठाकर जंग करते हुए शहीद हो जाता है, चौथा इमाम जो है वो दुआ खोल के बैठ जाता है। ये तनाकुस जो हमें नज़र आ रहा है, ये तनाकुस नहीं है, یہ تضاد نہیں ہے عزیزان گرامی، آئمہ کے اس مقصد کو سمجھنا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے خداوند عالم نے ان کو نازل کیا ہے، اور جب تک ہم اس مقصد کو نہ سمجھیں کہ مقصد ارسال آئمہ طاہرین کیا ہے، ہم ان کے اقوال کی صحیح تشریح نہیں کر سکیں گے. اب اگر آپ صحیفہ سجادیہ، میں کسی نوجوان کو دوں گا بیٹا یہ امام سجاد کی یادگار ہے، صحیفہ آپ دیکھیں کہ نہج البلاغہ کا کتنا چرچا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے نہج البلاغہ ہے، اس میں خطبات ہیں، کوئی نہ کوئی خطبہ کسی نہ کسی نوجوان کو یاد ہوگا، چاہے وہ اہل بیت کی توصیف اور ثنا میں ہو یا کسی کی مذمت میں ہو یا چوٹی کے بارے میں ہو یا شہد کی مکھی کے بارے میں ہو، نوجوان کہیں نہ کہیں سے کوئی کوٹ اس کو کر دے گا، اس کو ذکر کر دے گا. لیکن اگر میں پوچھوں کہ بیٹا چوتھے امام کی کتاب ہے صحیفہ سجادی، اس کے بارے میں بتاؤ، نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ ہمارا مزاج نہیں ملتا، ہم نے اپنے مزاج کو آئمہ کے تابع نہیں کیا ہے، معذرت کے ساتھ ہم نے آئمہ کو اپنے مزاج کے تابع کرنے کی کوشش کی ہے. بہت ظریف جملہ عرض کر رہا ہوں، ہم نے آئمہ کو اور ان کی تعلیمات کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے، ہم نے اپنے مزاج اور اپنی زندگی کو ان کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہیں کی. اگر ہم ان کی تعلیمات کے مطابق خود کو ڈھالتے تو پھر آج ہمارا نوجوان صحیفہ سجادی کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا، یہ کون سی کتاب ہے مولانا، توجہ رکھیے گا، امام کی کتاب ہے. اور پھر امام کی کتاب ہے یعنی امام اس زمانے میں جب تک حیات تھے، اپنی زندگی جب تک ان کی ظاہری زندگی موجود تھی، مسلسل ذوفشانی اور ہدایت کر رہے تھے. کیسے ہدایت کر رہے تھے؟ کوئی طریقہ وسیلہ نہیں تھا، کوئی اسٹیج نہیں تھا، کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، امام نے انہی دعاؤں کے قالب میں، امام نے انہی مناجات کے ذریعے سے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں سکھایا ہے. تو جب تک ہمیں اس زمانے کے حالات کا علم نہیں ہوگا، ہم کم حق کو اس کو نہیں سمجھ سکے، وہ جب نہیں سمجھ سکیں گے کہیں گے ہماری نظر میں ہمارا مزاج نہیں ملتا. ٹھیک ہے، امام سجاد کو کوئی ٹائم تو تھا نہیں، نہ آفس جانا ہوتا تھا معذرت کے ساتھ جی، نہ جو ہے کالج جانا ہوتا تھا، کوئی کام نہیں، صبح سے شام تک دعائیں پڑھنی ہوتی تھی، ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی. امام سجاد کی زندگی پر ایک جفا جو ہماری جانب سے کی جاتی ہے، امام سجاد کو صرف دعائیں پڑھنے والا بنایا گیا ہے، رونے والا بنائے گا. صحیح ہے کہ امام سجاد نے گریہ کیا ہے، سید کے سید الساجدین زین العابدین تھے، سید کے خدا کے شکر گزار بندے تھے، لیکن واقع کرب و بلا کے بعد امام کے اور بھی امور تھے کہ جن کو بحیثیت امامت امام انجام دے رہے تھے، لہذا ان سب کو سوچنا ضروری ہے اور ان سب پر گفتگو کرنا ضروری ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. چونکہ امام کے پاس اسٹیج نہیں تھا، تو جہاں پر جتنا موقع ملا امام کو، امام نے کیا کیا؟ دعاؤں کے قالب میں مسلسل یہ مطالب بیان کرنے شروع کیا. اور آپ دیکھیں گے صحیفہ سجادی اٹھا کے دیکھیں آپ، تو اس میں جا جا مقامات پر آپ کو درود ملے گا، اللہم صلی علی محمد و آلہ، اے خدا محمد اور ان کی آیت پر درود بھیج، ہر ایک جملے کے بعد آپ کو درود، کثرت کے ساتھ درود ہے. یہ کون سا موقع ہے کہ جب آل محمد کے فضائل کو چھپایا گیا، قدغن لگایا گیا، ان کو قتل کیا گیا، شہر شہر پھیلایا گیا، ان کو باغی کے مخاطب کیا گیا، اب امام چاہتے ہیں کہ اصل رخ پیش کیا جائے. اب واقعات شام و کوفہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ امام سجاد کے واقعات جس میں امام نے معرفی کی، اپنی پہچان کرائی اور لوگ متوجہ ہو کہ یہ امام ہے، تو پھر مثلا لوگوں نے گریہ کیا ہے. اسی طریقے سے اب امام کیسے پہچان کرائے، امام کیسے بتائے؟ امام نے کہا دعاؤں کے قالب میں کہ بظاہر دشمن خوف زدہ نہ ہو. وہ کہ ٹھیک ہے دعائیں پڑھیں، پڑھنے دو، لیکن امام در حقیقت حالت جنگ میں ہوتا ہے. امام جب بھی جہاں ہوتا ہے دشمن خدا سے حالت جنگ میں ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا، شیطان سے حالت جنگ میں ہوگا. ممکن نہیں ہے کہ امام کوئی سازش کا شکار ہو جائے نعوذ باللہ، یا امام پیچھے قدم ہٹا لے یا پسپائی کے شکار ہو جائے، ہرگز نہیں. امام مسلسل حالت جنگ میں ہے، اور یہ جنگی ہتھیار امام اپنے زمانے کے حالات کے مطابق اختیار کرتا ہے. کبھی مولا کائنات اگر تلوار اٹھا کر جنگ کر رہے ہیں تو رسول اللہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، توجہ رکھے گا، وہی تلوار جو جنگ میں اٹھائی جائے جنگ خندق میں ثقلین کی عبادت سے افضل ہوتی ہے، وہی تلوار اگر امام حسن اٹھائیں عزیزان گرامی وہ بھی ثقلین کے برابر ہوگی. امام حسین اگر اس تلوار کو اٹھائیں وہ بھی ثقلین کے برابر ہے. امام سجاد دعاؤں کا ہتھیار اٹھا کر در حقیقت اگر حاکم وقت کو زیر کریں تو وہ بھی ثقلین کی عبادت کے برابر ہوگی انشاءاللہ. لہذا امام جو سلیکشن کرتا ہے ہتھیار کو وہ اپنے زمانے کے مطابق ہوتا ہے. ہر وقت ہر ہتھیار استعمال نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس بڑی گن ہے, یہ بڑی گن جو ہے وہ دور نشانے کے لیے ہوتی ہے, قریب کے لیے استعمال نہیں ہوتی, قریب کے لیے چھوٹا ہتھیار رکھا جاتا ہے. اتنا تو ایک عام انسان کو, ایک فوجی کو پتہ ہے. تو وہ امام جو کل کا امام ہے, مرجع خلائق ہے, کیا اس کو علم نہیں ہوگا کہ اس زمانے میں کون سا ہتھیار استعمال کیا جائے؟ تو امام کی یہ دعاؤں کا مجموعہ ہے کہ جو ہمارے پاس موجود ہے. لہذا یہ خناس جو ہمارے ذہنوں میں بھرا ہوا ہے کہ امام رونے دھونے والے تھے معذرت کے ساتھ, ان کو کوئی کام نہیں تھا, یہ خناس ہمیں ذہن سے نکالنا ہوگا. یہ ہماری تربیت ہے, اور یہ ایسی تربیت ہے کہ اگر ہم امام سجاد کی اس تربیتی تحریک کو نکال دیں تو ایک بہت بڑا خلا ہمارے درمیان آ جائے گا, بہت بڑا خلا. اس لیے کہ یہ چاردہ معصومین کی جو علمی تحریک ہے, ہر امام کی اپنی تحریک ہے, یہ ایک دوسرے کی معاون و مددگار ہے, جڑی ہوئی ہے. جیسے ریل کے ڈبے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے آئمہ کی پوری تحریک جو ہے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. ایک کو بھی نکالیں گے خلل واقع ہوگا. ہر امام نے اپنے زمانے کے حساب سے یہ حالات پیش. نہج البلاغہ کو قرآن کی بہن کہا جاتا ہے, اخت القرآن کہا جاتا ہے, اتنا عظیم کلام ہے. صحیفہ سجادیہ کو صحیفہ آل محمد یا زبور آل محمد کہا جاتا ہے. زبور وہ شیرین دعائیں اور مناجات تھی جو حضرت داؤد پر نازل ہوئی تھیں, اور پھر وہ ان کی تلاوت کرتے تھے. اسی لیے امام سجاد کی اس صحیفہ سجادیہ کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے. امام اپنے باپ اور دادا کی طرف سے ہاشمی و نسب تھے, اور اپنی ماں کی طرف سے ایرانی تھے. لہذا عربوں کی فصاحت و بلاغت اور فارسی زبان کی شیرینی دونوں امام سجاد کی دعاؤں میں شامل ہے. امام سجاد کی دونوں شیرینی فارسی کی اور عربوں کی فصاحت و بلاغت دونوں شامل ہے. لہذا آپ دیکھیں گے امام سجاد کی دعاؤں کا جو رنگ ہے وہ مختلف نظر آئے گا باقی آئمہ کی دعاؤں سے, حتی مولا کائنات کی دعاؤں سے. میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہا ہوں کہ کون سی اچھی کون سی نہیں ہے, یا پہلے نمبر پہ کون سی دوسرے نمبر پہ کون سی, جیسے کہ ایک مزاج ہوتا ہے. نہیں, میں مزاج کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ آپ پڑھیں گے تو ایک عجیب لطف آپ کو حاصل ہوگا. اس صحیفہ سجادیہ کے بارے میں میں دو قول نقل کرنا چاہتا ہوں. ایک علامہ مجلسی کا ہے کہ انہوں نے فرمایا بحر الانوار کی جلد نمبر 110 میں, درود بھیجے ملک محمد و آل محمد, کما ان الزبور والانجیل جریا من اللہ تعالی علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم. جس طرح انجیل اور زبور زبان عیسیٰ اور زبان داؤد پہ جاری ہوئی, کذالک جرت الصفیح صحیفۃ من اللہ تعالی علی لسان سید الساجدین علی ابن الحسین صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح زبور زبان داؤد پر اور انجیل زبان عیسیٰ پہ نادل ہوئی اللہ کی طرف سے, اسی طریقے سے یہ صحیفہ سجادیہ اللہ کی طرف سے امام کی زبانی جاری ہوئی ہے. اور پھر آیت اللہ صافی کا قول میں نقل کرتا ہوں جو ان کا مشہور قول ہے. فرماتے ہیں, جو اس وقت تقریباً 100 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے, آیت اللہ صافی گلپاگانی کہتے ہیں کہ ان کن درائب مما خص اللہ تعالی اہل ھذا البیت ما آتاہ من الامامت. جو مخالف لوگوں ان کو مخاطب کر کے, اگر تمہیں شک ہے کہ جو کچھ اللہ نے اہل بیت کو امامت اور اس کے ذریعے سے عطا کیا ہے, اگر تمہیں شک ہے, فاتو برجل مثل زین العابدین فی مقامات العالیہ والدرجات الرفیعہ والقدیسہ. اگر تمہیں شک ہے, قرآن کیا کہتا ہے, اگر تمہیں شک ہے قرآن میں, فاتو بآیہ, ایک آیت لے کے آؤ, ایک سورہ لے کر آؤ. نہیں لا سکتے, فرماتا آیت اللہ صافی کو الباغانی, اگر تمہیں امام کو اللہ کی طرف سے امامت کے ذریعے ملنے والے فضائل مناقب میں شک ہے, تو پوری امت کو جمع کر کے ایک انسان لے آؤ کہ جو مثل بن جائے امام سجاد علیہ السلام کا. نہیں لا سکتے. اور امام سجاد کی قدیسیت و پاکیزگی و طہارت و تقویٰ و پرہیزگاری اور ورع کو اہل سنت نہیں مانا ہے. شیخ طنطاوی جامعۃ الازہر کے پرنسپل تھے, ان کو جب ہمارے ایک بہت بڑے مجتہد نے صحیفہ سجادیہ دی تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے. کہیں گے اتنا بڑا اتنا عظیم کلام جو خدا کے کلام سے نیچے اور مخلوق کے کلام سے اوپر ہے. کہہ رہے ہیں کہ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اہل بیت کے اتنے عظیم کلام سے غافل ہیں. اتنا بڑا اہل سنت جامعۃ الازہر کا پرنسپل, مصر کا عالم اسلام کی عظیم اور قدیم یونیورسٹی, ہم غافل ہیں اسے واقعا. ایک زمانے میں مشہور تھا کہ مولانا طارق جمیل جو مناجات کراتے ہیں یہ صحیفہ سجادیہ پڑھ کے مناجات کراتے ہیں. ان کی زبان میں, ان کے بیان میں, ان کی دعا میں جو چاشنی تھی اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ امام سجاد کی دعائیں پڑھ کر در حقیقت دعا کراتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے ان کے بیان میں ایک خاص قسم کی ایک کشش موجود ہے, وہ کشش میرے امام سجاد کی دعاؤں کا اثر ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اور یہ آج سے کوئی 20 سال 25 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, کم سے کم, کہ جب یہ تبلیغ جماعت میں جی واضح نصیحت کرتے تو دعائیں کراتے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے. یہ صحیفہ سجادیہ کیا ہے اس کی عظمت میں بتاؤں, اور امام زمانہ کی نگاہ میں اس کی حقیقت کیا ہے. ہم تو ایک دعاؤں کو مجموع سمجھتے ہیں نا, یہ دعائیں ہیں بس, یہ صرف کوئی کام نہیں ہے, لہذا پڑھنے بیٹھ جاؤ. نہیں, علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ ایام بلوغ میں, ابھی نیا نیا بالغ ہوا تھا, مجھے امام سے ملنے کا شوق تھا, میں مسجد اصفہان قدیم جو مسجد ہے وہاں پہ موجود تھا. حالت خواب و بیداری میں مجھے امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی, اور وہاں پہ میں نے کہا کہ مولا میں آپ سے ملنے کے بہت مشتاق ہوں اور ہر وقت آپ کی زیارت نہیں ہوتی ہے, آپ کوئی ایسی کتاب مجھے ہدیہ کریں کہ جس پر میں عمل کروں اور مجھے آپ سے ملنے کا ثواب مل جائے. کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ مجلسی کہہ رہے ہیں. بہار میں یہ جملہ موجود ہے, میرے پاس عربی موجود ہے, اس کا صرف ترجمہ عرض کر رہا ہوں. مولا میں آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتا, لہذا آپ مجھے کوئی ایسی کتاب بتائیں جس پہ عمل کروں میں. خوب, ہم کتاب لیتے ہیں تو شیلف میں لگانے کے لیے لیتے ہیں. علامہ مجلسی علامہ مجلسی اس لیے ہیں, جو کتاب لیتے تھے اسے پڑھتے بھی تھے, اسے پڑھتے بھی تھے. امام زمانہ نے ایک شخص کو واسطہ قرار دیا, اس شخص نے آ کر علامہ مجلسی کو صحیفہ سجادیہ عطا کی. یہ ہے مقام صحیفہ سجادیہ کا امام سجاد کی نگاہوں کے سامنے. امام سجاد کی صحیفہ سجادیہ کا جو مقام ہے امام زمانہ کی نگاہوں میں, وہ کیا ہے کہ آپ نے ہدیہ کیا اور پھر علامہ مجلسی کہتے ہیں کچھ ہی عرصے بعد یہ کتاب چھپ کر جو ہے وہ منظر عام پہ آ گئی امام زمانہ کی برکت سے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. لہذا امام سجاد کی تحریک کو سمجھنا ہوگا عزیزان گرامی, کہ اس زمانے میں کہ جب جبر کا عقیدہ یزید نے مسلط کیا تھا, اب یزید پر جب لانتان شروع ہوئی واقعہ کربلا کے بعد, تو اس نے کیا کیا, دوسروں کو سنانا شروع کر دیا, ارے بھائی میں تو راضی تھا, میں تو اس بات سے راضی تھا کہ حسین کو قتل نہ کیا جائے, یہ تو ابن زیاد اور فلاں فلاں کا کارنامہ ہے. اب کیا ہوا, یہاں پہ ان کی مشینریاں کام کرنے شروع ہو گئیں, زر خرید ملا کو خریدا گیا اور یہ ممبر پہ چڑھ چڑھ کر جبر گرائی کا عقیدہ بیان کرتے تھے. بھئی اللہ نے تو تقدیر لکھ دی ہے, یزید تو بیچارہ مجبور تھا, جبریہ ایک عقیدہ پیدا ہوا کلامی طور پر, اس کا عقیدہ کہتا یعنی انسان مجبور ہے, آپ حرکت کا ہاتھ ہلا رہے, خدا حرکت کروا رہا ہے, وہ علم خدا میں, اور بات بڑی سالڈ تھی. ایک ناقص عقل رکھنے والا انسان کہے کہ ہاں خدا کے علم ہے, میں خدا کی مخالفت نہیں کر سکتا, لہذا جو علم ہے وہ مثال کے طور پہ خدا کروا رہا ہے. اب یزید مجبور تھا, چونکہ خدا نے شہادت لکھ دی تھی امام حسین علیہ السلام کی, لہذا شہید تو ہونا تھا کسی نے کسی کو, کسی نے کسی نے قتل کرنا تھا, تو یزید کے ہاتھوں شہید پا کے امام حسین عظیم درجات حاصل کر گئے. یہ جبر گرائی کا عقیدہ تھا. اب یہاں پہ کیا ہوا, یہ مشینریاں شروع ہوئیں اور ممبروں پہ آ کر انہوں نے جبر گرائی کا عقیدہ بیان کرنا شروع کیا. اب امام سجاد نے جب یہ دیکھا کہ صورتحال یہ ہے, اب امام پر واجب ہے امام پر کہ وہ حقیقت حال کو واضح کرے, اصل حق کو واضح کرے، باطل کہاں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آئمہ کے چار مقامات قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں۔ وہ جو پہلی بحث میں نے شروع میں ابتدا میں آپ کی سماعت کی نظر کی کہ رسول اللہ کے پاس جو عہدہ ہے نبوت اور رسالت و خادمیت کے علاوہ، وہ سب کا سب منتقل ہو رہا ہے علی اور اولاد علی میں۔ وہ چار مقامات ہیں، اس کو تیزی سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ان چار مقامات کو آیت اللہ مصباح یزید احمد برکاتہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا، وہاں سے اس کو نقل کر رہا ہوں کہ چار عہدے رسول اللہ کے تھے، اور یہی چار عہدے رسول کی نیابت میں مولا علی اور ان کے تمام آئمہ تحریر کے لیے، امام زمانہ کے لیے بھی وہ چار عہدے موجود ہیں۔ پہلا عہدہ کیا؟ تفسیر قرآن، قرآن کو بیان کرے۔ انی تارک فیکم الثقلین، دو گرا قد چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تو امام پر واجب ہے کہ قرآن کو بیان کرے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ ونہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اسے لے لو، جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ، توجہ رکھیے گا۔ یہ جو ایک ہماری یہاں بحث مفوضہ کی، میں اس کے منفی پہلو کی طرف نہیں جا رہا، لیکن ایک مثبت پہلو ہے کہ خدا نے کچھ امور تفویض کی ہیں، سپرد کی ہیں اہل بیت کو۔ جو اس کا منحرف سائیڈ ہے وہ کیا ہے؟ خدا نے چاردہ معصومین بنائے، خود سائیڈ میں ہو کے بیٹھ گیا ہے اور سارے امور اہل بیت کو دے دی۔ یہ مفوضہ کا عقیدہ ہے جو باطل عقیدہ ہے، اور اس نظریے کو باطل قرار دیا اہل بیت علیہ السلام نے، خصوصاً امام سجاد، امام باقر اور بعد میں آنے والے آئمہ نے، اور پھر امام رضا علیہ السلام کے اس پہ مناظرات موجود مفوضہ سے کہ خدا سائیڈ پہ بیٹھا ہے، چاردہ معصومین کو اختیارات دے دیے۔ یہ مفوضہ یہ نہیں ہے۔ حضرت سلیمان کو خدا نے کہا ہاذا عطا ہونا، یہ ہماری عطا ہے، فمنون او امسک، کسی کو دینا چاہو دو، روکنا چاہو روکو بغیر حساب، تم پہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، دو گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، روک لو کبھی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر کہا کہ جو کچھ بھی امام کہہ رہے ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے سلیمان ابن داؤد کو دیا تھا وہ سب کا سب تفویض کیا رسول اللہ کو، اور رسول کو جب تفویض کیا تو ایک قاعدہ کلی دیا کہ رسول کو کیا دے رہا ہے، یہ کہہ کے خطاب کیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اسے لے لینا، جس چیز سے روکے اس سے رک جانا۔ یعنی کرائیٹیریا کیا ہے؟ رسول ہے۔ اگر یہی آیت تمام مسالک اسلامیہ میں مسلم الثبوت ہو جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں، اس لیے کہ اگر رسول کہیں دعوت ذوالعشیرہ میں کسی کو کچھ کہہ دے گا تو لے لینا، اگر دعوت ذوالعشیرہ کے بعد چادر کے نیچے جمع کر لے تو سمجھ کے اسے لے لینا، میدان مباہلہ میں جائے تو اسے لے لینا، علی کا ہاتھ پکڑ کے دکھائے تو اسے لے لینا، اسے لے لینا۔ ماں تاکم رسول، جو رسول دے۔ اس کے بعد یہی عہدہ امام علی کے پاس ہے، امام علی وارث کتاب ہے، مبین کتاب ہے، مفسر کتاب ہے، معلم قرآن ہے امام علی۔ ماں تاکم علی، جو رسول، جو علی دے لے لو، جس چیز سے روکے رک جاؤ۔ یہی عہدہ امام حسن کے پاس ہے، یہی عہدہ امام حسین کے پاس ہے، یہی تو تمام ائمہ کے پاس ہے کہ اس زمانے میں کون ہے تو ولی زمان، آج امام زمانہ ہے۔ تو چار، پہلا عہدہ کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر، یہ امام پر واجب ہے۔ دوسرا عہدہ کیا ہے؟ میں آیات ہیں وہ آیات کو چھوڑ رہا ہوں، وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے، صرف ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے سورہ نحل یا سورہ نمل آیت نمبر 44 کہ جس میں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ بیان کریں، ڈیفائن کریں، اس کو کھول کے بیان کریں۔ امام پر واجب ہے کہ وہ قرآن کو کھول کے بیان کریں۔ دوسرا عہدہ کیا ہے؟ مقام حاکمیت و ولایت، سورہ مائدہ آیت نمبر 55 اور 56، انما ولیکم اللہ و رسولہ، تمہارے ولی اللہ رسول اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہے؟ خدا نے حاکمیت و ولایت کا عہدہ محمد و آل محمد کے لیے مخصوص کیا ہے۔ تیسرا عہدہ کیا ہے؟ مقام قضا، سورہ نساء آیت نمبر 65، فلا و ربک یؤمنون حتی یحکمک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ جو کچھ بھی آپ فیصلہ کر رہے ہیں بغیر چوچرا اس کو تسلیم کر لیں، یسلموا تسلیما، تسلیم ہو جائیں، تسلیم ہونے کی طرح، سوال نہیں، چوں نہیں، چرا نہیں، وائے نہیں، کیوں، کس لیے، کس وجہ سے نہیں، جو رسول فیصلہ کر رہا ہے اسے تسلیم کرنا ہے۔ یہ آئمہ کے لیے بھی ہے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ تزکیہ۔ آل عمران میں ارشاد ہوا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مومنین میں ایک رسول مبعوث کیا ہے جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ یہی چار عہدے آئمہ کے پاس ہیں۔ اب جب معاویہ نے جبر کا عقیدہ بیان کرنا شروع کیا، اب امام پہ واجب ہے کہ وہ تفسیر قرآن بیان کرے، مقام قضاء کو اپنے ہاتھ میں لے۔ مقام قضاء اور اختیار امام کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسری چیزیں تو امام کے پاس تھیں۔ اب امام سجاد علیہ السلام نے در حقیقت اس فضا کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کیا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اب امام نے آ کر یہاں پر بیان کیا کہ انسان کیا ہے۔ انسان کو تم یہ سمجھ لو کہ وہ کٹ پتلی ہے کہ اوپر سے ڈوریاں ہل رہی ہیں اور سمے انسان چلتا اچھلتا کودتا نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ جبر کا عقیدہ مان لیا جائے کہ خدا گھما رہا ہے، چلا رہا ہے اور ہم اسی کے کہنے پہ ناچ رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، تو یہ کٹ پتلی کا تماشا ہو گیا۔ امام سجاد پہ واجب ہے کہ وہ حقیقت حال بیان کر۔ اب یہاں پر آ کر امام سجاد انسان کی تعریف بیان کرتے ہیں اور انسان کی کچھ مثبت صفات کو بیان کرتے ہیں، جس کو بس دو تین لمحات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مصاحب کی طرف آ جاؤں گا۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ جب انسان کی تعریف بیان کی گئی، اب امام سجاد نے کہا کہ انسان کیا ہے۔ اپنی پہلی دعا میں انسان کے لیے جو تعریف بیان کی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرماتے ہیں کہ ابتدعا بقدرته الخلق ابتداعا واخترعهم على مشیته اختراعا ثم سلک بهم طریق ارادته وبعثهم في سبيل المحبه۔ خداوند عالم نے اپنے ارادے سے انسان کو پیدا کیا ہے اور ان کو اپنے ارادے سے ایک ایسے راستے پہ چلایا ہے کہ جو ان کی نجات اور سعادت کا راستہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو لے جا کر ایک بھنور میں چھوڑ دیا اور کہا کہ جو ہم کریں گے وہ تمہیں کرنا ہوگا، ہرگز نہیں۔ امام کہہ رہے ہیں خدا نے خلق ضرور کیا ہے لیکن اپنی مشیت و ارادے سے خلق کیا ہے، لیکن انسان کو ارادے اور اختیار کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے۔ پھر فرمایا امام نے کہ جو یزید اور آل یزید اور یزید کی ٹیم یہ جو کہہ رہے کہ انسان مجبور محض ہے، انسان کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ کرانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو بچانا تھا یزید کو۔ امام کہتا ہے نہیں، ہر انسان کا ایک آغاز کار ہے، ایک انجام کار ہے، ہر انسان کی زندگی کی ابتدا ہے اور ایک زندگی کی انتہا ہے۔ تم یقیناً اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے، لیکن جانے کا راستہ، توجہ رکھے گا، جانے واپسی کا راستہ، واپسی کا طریقہ، یہ اختیار کرنا تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ تم کس راستے سے، کس شکل سے، کس صورت میں اپنے خدا تک واپسی اختیار کرنا چاہتے ہو۔ آنا تمہارے اختیار میں نہیں، لیکن جانا تو تمہارے اختیار میں ہے۔ یہاں سے تبدیل ہو کے جاتے ہو یا بغیر تبدیل شدہ جاتے ہو۔ اب امام نے یہاں پر بیان کیا ہے اور امام نے کہا انسان کے وجود میں چار پانچ عظیم صفات امام نے یہاں بیان کی اسی پہلی دعا میں اپنی صحیفہ سجادیہ کی۔ انسان عقل رکھتا ہے، عاقل ہے، ایک۔ دو، انسان عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تین، اور انسان محور محبت کے ساتھ راہ حق میں حرکت کرتا ہے۔ یعنی امام یہ جو بیان کر رہے ہیں، عقل رکھتا ہے۔ امام ان عقل کے اندھوں کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ انسان مجبور ہے، انسان کٹ پتلی ہے، ایسا نہیں ہے۔ انسان کے پاس اختیار ہے، انسان کے پاس عقل ہے، انسان کے پاس ارادہ ہے، انسان کے پاس عشق ہے۔ اس عشق کی روشنی میں انسان خدا کی محبت کا سفر طے کرتا ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اب یہاں کا آخر پھر امام جو ہے وہ دعاؤں کے، اب دیکھیے امام کے، آج یہ مجلس سے آپ سن رہے ہیں، مجھے سنیں گے تین چار دن، پھر کسی اور خطیب کو سنیں گے، پھر کہیں اور چلے جائیں گے، وہاں کوئی اور خطیب پڑھ رہا ہوگا، کوئی اور ذاکر ہوگا، مختلف علمی محافل آپ کو ملیں گی، الگ الگ ٹیسٹ ملیں گے آپ کو۔ لیکن امام سجاد کے زمانے میں تو کوئی ایسی فضا نہیں تھی کہ وہاں پہ لوگ جمع ہوں امام کے پاس۔ اب امام کیا کر رہا ہے؟ دعاؤں کے قالب میں۔ اب دیکھیے امام کے پاس جو ٹیم ہے وہ بہت ہی مختصر ہے، اور پھر امام دعاؤں کے ذریعے سے مطالب کو بیان کر رہے ہیں، یعنی کوڈ ورڈز کے ذریعے سے، در حقیقت جو کہوں صیغہ راز میں رکھے، امام دنیا کی ترقی کے عظیم ترین مطالب کو بیان کر رہا ہے۔ یعنی اس کی میں بار بار تکرار اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ صحیفہ سجادیہ ہے کیا, جس کو ہم نے اصل نظر ہی نہیں کی, جس کو ہم نے توجہ ہی نہیں کی, جس کو ہم نے کم سے کم خرید کے اپنے گھر میں بھی نہیں رکھا ہے کہ ہم کبھی اٹھا کے پڑھ لیں. امام سجاد کی 50 سے زیادہ دعائیں واقعاً یہ مارکت العرہ دعائیں کہ جن کو پڑھنا چاہیے. اور پھر میں نے بتایا کہ امام زمانہ کی نگاہوں میں اس صحیفہ سجادیہ کی کیا اہمیت ہے کہ علامہ مجلسی کہتے ہیں مجھے عطا کیجئے کوئی کتاب, تو امام بھجواتے ہیں کیا صحیفہ سجادیہ. یعنی امام کہنا اگر چاہتے ہو کہ میرے حقیقی منتظر بنو تو اپنے خدا سے تمہارا رابطہ مستحکم ہونا چاہیے. اب یہاں پر امام جو ہے وہ مثبت صفات انسانوں کے بیان کر رہے ہیں. الحمدللہ الذی اختار لنا محاسن الخلق, خدا نے ہمیں بہترین احسن اللہ ہو تبارک اللہ احسن الخالقین, بہترین حالت میں خدا نے ہمیں خلق کیا ہے, بہترین شکل کے ساتھ خلق کیا ہے, بہترین ساخت کے ساتھ ہمیں خلق کیا ہے, خدا کی حمد و ثنا ہے. وہ اجر علینا طیبات الرزق, اور ہمارے لیے بہترین غذاؤں کا, پاکیزہ غذاؤں کا انتظام کیا ہے. وجعلنا الفضیل علی جمیع الخلق, اور ہم انسانوں کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے. یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام, اس قول کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ امام ظاہر بات ہے امام کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ سب کچھ ہر جگہ بیان کر دے. مثلا آپ مجھ سے جائیں کہ مولانا اس کی ہر ایک تفصیل بیان کر, نہیں, میں ہر ایک چیز کی تفصیلیاں بیان نہیں کر سکتا. ممکن ہے کہ کسی اور عالم زاکر خطیب کے بیان میں اس کی تشریح مل جائے. یہ کام اہل بیت نے کیا ہے, جس امام کو جتنا بھی موقع ملا اس نے بیان کیا, کھل کے بیان کیا, ہدایت کے لیے بیان کیا. اب یہ ہمارا کام ہے کہ آئمہ کے کلام میں سیکوینس ڈھونڈیں, آئمہ کے کلام میں ارتباط ڈھونڈیں, آئمہ کے کلام میں آئمہ کے کلام کی تائید ڈھونڈیں. اب امام یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے ہمیں تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے. کیسے فضیلت دی ہے؟ آئیے دوسرے امام کی خدمت میں چلتے. خدا نے تین مخلوقات کو قرار دیا, ایک مخلوق جس کو صرف امر دیا ہے وہ ملائکہ ہے, ایک مخلوق حیوانات ہیں جن کو شہوت اور خواہشات دی ہیں, اور ایک انسان ہے کہ جس میں عقل بھی رکھی ہے اور شہوت بھی رکھی ہے. اب اگر انسان کی عقل اس کی شہوت اور خواہشات پر غالب آ جائیں تو انسان حیوانات اور ملائکہ سے افضل ہو جائے گا, اور اگر انسان کی خواہشات اس کی عقل پہ غالب آ جائیں تو انسان جانوروں سے بدتر ہو جائے گا. اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آئمہ کے کلام کو ایک دوسرے سے جوڑیں گے تو حقیقت پتہ چلے گی. لہٰذا امام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تمام مخلوقات سے, یعنی امام سجاد اس زمانے کے ناقص العقل انسانوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم نے جو ڈھونگ رچا رکھا ہے کہ انسان مجبور محض ہے, انسان مجبور محض نہیں ہے, ارادہ ہے, عقل ہے. اس کے بعد امام نے کہا کہ تمام مخلوقات سے اس کی فضیلت برتری آیا ہے اور اس کو آشکار کیا گیا ہے. اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ انسان دو وجود رکھتا ہے. اب یہاں پر انسان کی تشریح پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں امام کہ دو وجود ہیں, ایک ظاہری اور ایک باطنی. یہ آل امیہ یا آل ابو سفیان جس چیز کی ترویج و اشاعت کر رہے ہیں, یہ دنیا پرستی ہے, دنیا کے حصول کی راہوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے بس یہی دنیا. امام نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ انسان کی دو دنیائیں ہیں, ایک اس کا ظاہر اور اس کا باطن, اور ایک انسان کی یہ ظاہری دنیا ہے اور ایک انسان کی وہ باطنی دنیا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اس آخری جملہ عرض کروں اور مصائب کی طرف آ جاؤں. امام نے کہا اے خدا, دعا نمبر 47 میں, وانزغ من قلبی حب الدنیا دنیتا تنہا عما عندک, خدا بندہ یہ جو میرے اندر, یعنی انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے. اب یہ ایک الگ سوال ہے, میں اس سوال میں شاید آج وارد نہیں ہوں گا, پھر انشاءاللہ موقع ملے. یہ جو آئمہ نے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی ہے, امام علی نے معافی طلب کی ہے, امام زمانہ نے, یا مثلا دوسرے آئمہ نے, امام زمانہ سے تو خیر مربوط نہیں ہے, امام سجاد نے, یہ دوسرے آئمہ نے جو گناہوں پہ معافی طلب کی, اس سے کیا مراد ہے؟ ہم تو کہتے ہیں وہ معصوم تھے. انشاءاللہ اس کا جواب جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا, انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر آپ کی سماعت کی نظر کروں گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اے خدا, میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے, وہ دنیا کہ جو مجھے تیری طرف توجہ سے روکتی ہے, وہ دنیا سے مراد کیا؟ یہ گھر، یہ کرسی، یہ لباس؟ نہیں، دنیا سے مراد ہر وہ چیز کہ جو خدا سے روکے وہ دنیا ہے. شیطان ہر وہ چیز جو خدا سے دور کرے وہ شیطان ہے. اسی لیے کہا فویل للمصلین، ویل ہے مصلیوں، نمازیوں کے لیے. ان کی نمازیں ان کو خدا سے روک رہی ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی جگہیں معذرت کے ساتھ بک ہوتی ہیں پہلی صف میں، کوئی آ کے بیٹھ جائے تو ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، میری جگہ آ کے بیٹھ گئے. اس کا مطلب یہ کہ آپ خدا پرست نہیں ہیں، جگہ پرست ہیں. خدا پرست کوئی اور ہوتا ہے، جگہ پرست کوئی اور ہوتا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. ہر وہ چیز جو خدا سے روکے وہ شیطان ہے، امام نے کہا. اور فرمایا کہ جو تیرے تقرب سے مجھے دور کرے. یہ انسان کے اندر ایک دنیا ہے، امام کہہ رہے ہیں یہ تیرے سے جس بدن نہیں، ایک اندر دنیا ہے جو تو کھینچ رہی ہے مادیت کی طرف، نفع کی طرف، فائدے کی طرف دنیاوی، اور ایک جو ہے پہلو تمہیں خدا کی طرف کھینچ رہا ہے. تو اپنے آپ کو اس طرف لے کے جاؤ. اور پھر امام نے فرمایا اے خدا میرے دل کو اپنی محبت کے لیے فارغ کر دے. دیکھیے یہ جو آئمہ نے، آپ امام سجاد کی دعاؤں میں ایک نقطہ دیکھیں، چھوٹی چھوٹی چیز کا سوال کیا ہے، خدا تو میرے لیے ایسا کر دے، خدا تو میرے لیے ایسا کر دے. کیوں؟ یہ جو بار بار وابستگی ہے امام کی اپنے رب سے، اپنے خدا سے، اس میں خود ایک شیرینی موجود ہے. آپ کے خیال میں ہم بڑی بڑی چیزیں مانگتے، خدا بیٹا دے دے، شادی دے دے، یہ دے دے، بہو آ جائے، داماد آ جائے، جی گھر آ جائے، انکریمنٹ لگ جائے. کیا خدا چھوٹی چیزیں دینے پہ قادر نہیں ہے؟ امام نے کہا تم خدا سے چھوٹی چیزیں کیوں نہیں طلب کرتے؟ حتیٰ کہ تسمہ بھی باندھنا ہے اپنے جوتے کا، خدا سے مدد طلب کرو. آپ دیکھیے گا آج جب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، خداوندہ میں آفس جا رہا ہوں، ساتھ خیریت کے گھر آ جاؤں، خداوندہ آج میری صحت اچھی رہے، خداوندہ آج میری نماز قضا نہ ہو، خداوندہ صبح کی نماز وقت پہ ہو، خداوندہ آج میرا اخلاق اچھا ہو، خداوندہ کوئی چور بازاری میرے اندر نہ آئے، کوئی دغا میرے اندر نہ آئے، جھوٹ میری زبان سے نہ نکلے، میری آنکھیں نہ بہکیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں، میں کسی سے بدتمیزی نہ کروں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی وابستگی خدا سے بڑھ جائے گی، اٹیچمنٹ بڑھ جائے گی. اہل بیت چاہتے ہی یہی تھے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کے نور سے قریب کرتا رہے، اور جتنا انسان نور سے قریب ہوتا رہے گا اس کی دنیا منور ہوتی رہے گی. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. امام ہم کہہ رہے ہیں خدا میرے دل کو اپنی محبت کے لیے فارغ تو کر دے، تو ایسا کر دے میرا دل فارغ ہو جائے. وہ مقدمات تو مجھے فراہم کرنے پڑیں گے، میں آلتو فالتو چیزوں کی محبت نکالوں اور پھر نماز کو توجہ سے پڑھوں مثلاً، یا حدیثی قصہ کو، یا قرآن بیٹھ کے چند منٹ مثلاً گھر میں بیٹھ کے پڑھوں تاکہ میرے دل میں خدا کی محبت آئے. لیکن امام کہہ رہے ہیں اس مقدمات کو فراہم کرنے میں بھی خدا سے مدد طلب کرو. اور امام سجاد نے پھر دوسری دعاؤں میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ جو انسان سے نیکیاں چھوٹ جاتی ہیں، انسان سے حسنات فوت ہو جاتے ہیں، انسان اچھے کاموں کے انجام دہی میں کامیاب نہیں ہوتا، ولو اس بات کے کہ وہ اس بات کا ارادہ کرتا ہے کروں گا، دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، ہو جائے گا، پیسہ ہے، سفر کر لیں گے، زیارت ہو جائے گی، غریبوں کی مدد ہو جائے گی، لیکن بعض وقت کامیاب نہیں ہوتا. امام سجاد نے دعا بحمد سمالی میں اس کے بیان کہ کیوں تم کامیاب نہیں ہوتا، پیسہ ہے، وقت ہے، صحت ہے، پھر بھی تم سے نیکیاں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو آئمہ نے اس چیز کو بیان کیا کہ اپنے آپ کو وابستہ کرو خدا سے مسلسل. اور اس کے بعد کہتے ہیں اور اپنے ذکر میں مشغول کر دے، ہمیشہ تیرا ذکر کروں، اور اپنے خوف سے مجھے حیات عطا کر. ایسا نگر یہ ہے امام سجاد کی نگاہ میں انسان شناسی اس دور میں. اب اگر میں صرف نوجوانوں کے سامنے آؤں کہوں گا دیکھو یہ امام سجاد ہیں، وہ کہیں گے مولانا ٹھیک ہے قبول تو کر لیتے، لیکن امام کی دعائیں ہضم نہیں ہوتی. حقیقت یہی ہے، ہمیں بہت سارے جملے عقیدتاً تو قبول کر لیتے ہیں لیکن ہضم نہیں ہوتے. حضرت قاسم کا جملہ موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے، قبول کر لیتے ہیں، اس کو ہضم کرنا مشکل ہے. حبیب بن مدائن نے کہا ثم اقتل ثم احرق ثم اقتل ثم احرق، ہزار مرتبہ جی ٹکڑے ٹکڑے کیا جاؤں اور جلائے جاؤں، ہوا میں، فضا میں بکھیر دیا جاؤں، مولا آپ پر جان نثار کروں گا، ہضم نہیں ہوتا. انی احامی، سیدھا ہاتھ کٹ کے مولا عباس کا، انی احامی ابدن دینی، میں اپنے دین کی حمایت سے دستبردار ہونے والا نہیں ہوں. یہ ہضم نہیں ہوتے جملے، واقعی نہیں ہوتے ہضم.
ہمارا مزاج نہیں ہے، روحانی مزاج نہیں ہے، اہل بیت والا مزاج نہیں ہے، اس لیے ہضم نہیں ہوتے. اب اگر یہی مطالب آ کے میں بیان کروں نوجوان نسل کے سامنے، معذرت کے ساتھ آپ کی بھی سماں خراجوں کا سبب بن رہا ہوں، تو نوجوان کہیں گے مولانا یہ 1950 کی باتیں ہیں، یہ اس زمانے میں کہا چلیں گے. آج کوئی آپ سائنس کی باتیں، کوئی ٹیکنالوجی کی باتیں، کوئی ادھر کی باتیں، کوئی انقلابی باتیں، کوئی تربیتی باتیں کریں، یہ باتیں ہمیں ہضم نہیں ہوتی ہیں. تو یہ باتیں اس وقت ہضم ہوگی جب اسے بتایا جائے تمہارا امام ان دعاؤں کے ذریعے سے تمہاری ہدایت و تربیت چاہ رہا ہے. حضرت علیہ کرامی مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ ہے امام سجاد کی فکری تحریک کے فکروں کو بیدار کیا ہے. اور اگر امام سجاد کی یہ فکری تحریک نہ ہوتی تو پھر امام باقر اور امام صادق کے لیے بھی اس علمی تحریک کو شروع کرنا اس طریقے سے ممکن نہ ہوتا. اگر مجھے وقت ملا تو میں ان مجالس میں آئمہ کی فکری تحریک کو بیان کروں گا. گریجولی بتدریج آئمہ نے اپنی فکری تحریک کو، ایسا نہیں ہے کہ آئمہ کے ہاتھوں میں رسن باندھ دی گئی، قیدی بنا دیا گیا، کسی کی بیوی پر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا، کسی کے محسن کو شہید کر دیا، مختلف آئمہ مجبور ہو گئے تھے. بس خدا کے اتنے عظیم نبی وجہ اللہم آئمتن یہدونا بامرنا، جن کو ہم نے امام بنایا، جن کو ہدایت کے لیے بھیجا، وہ تمہاری ہدایت کریں گے، وہ مجبور ہو گئے. ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی منصوبہ نہیں تھا، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں. وہ مجبور ہو گئے تھے، ہاتھ پیر باندھ دیے تھے، زنجیر میں جکڑ کے لے جا رہے تھے، بس امام مجبور ہو گئے تھے. نہیں، آئمہ نے ہر دور ہر وقت میں ایک تحریک شروع کی ہے، اور ان کی تحریک اس زمانے کے لیے بھی اور آنے والے امام کے زمانے کے لیے بھی کارآمد ثابت ہوتی تھی. یعنی اس زمانے کے لیے بھی امام راہ گشا ہو رہا ہے، بن رہا ہے، اور آئندہ آنے والے امام کے لیے بھی راہیں ہموار کر رہا ہے تاکہ آنے والے امام کے لیے بھی کوئی پرابلم نہ ہو. اور پھر وہ امام جس کے لیے امام علی نے راہیں ہموار کی، انہوں نے امام حسن کے لیے، اگر امام حسن کی صلح نہ ہوتی تو امیر شام کے چہرے پر منافقت کی نقاب نہ الٹی جاتی، اس کی حقیقت آیا نہ ہوتی. تو قبل اس کے کہ کربلا حسینی ہو، اسی لیے کہا جاتا ہے کربلا حسنی ہے، کربلا حسنی ہے، یاد رکھیے گا. تو آئمہ کی تحریکیں مربوط ہیں، متصل ہیں، یہ کلمۃ اللہ ہیں، یہ میزان اعمال ہیں، یہ نور الہی ہیں، یہ ہدایت کا سامان ہے. مجبور محض نہیں تھے کہ ہاتھوں میں پہنا دیا دلادہ یہ نگا چلے جی ہاتھوں میں زنجیریں پہنا دیا ختم مسئلہ ختم، نہیں. یہ مسلسل ایک کے بعد ایک امام جو ہے وہ اپنے زمانے کے مسائل کو حل کر رہا ہے، اور اسی لمحے اس کی وہی تحریک آنے والے آئمہ کے لیے زمین ہموار کر رہی ہے. اور یہ سارے آئمہ کی جو تحریک تھی یہ مقدمہ تھی امام زمانہ کی تحریک کے لیے. بس یہ ہے امام سجاد کی تحریک جس کو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام لے کے چلے. اور یہی وجہ ہے کہ امام سجاد کے مسائل بھی بہت عجیب ہیں، بہت عجیب ہیں. ان کے فضائل بھی اور ان کے مسائل بھی، اگر یہ فضائل میں واحد اور لا شریک ہیں تو یہ اپنے مسائل میں بھی وحدہ لا شریک ہیں. نہ ان کے فضائل میں کوئی برابری کرنے والا ہے، نہ ان کے مسائل میں کوئی ان کی ہمدائی کرنے والا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ جتنا بڑا درجہ ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے. اہل بیت کا امتحان واقعی بہت سخت ہے. لہذا چاہوں گا ان 5 دنوں میں مسائل کو اس طرح تقسیم کروں کہ امام کی شہادت تک ہم پہنچ سکیں. امام سجاد کی امامت کا آغاز ہی عجیب غربت و یاس سے ہو رہا ہے، اور ایسی غربت اور ایسی تنہائی اور بے چارگی شاید ہی کسی امام کو اپنی زندگی میں نظر آئی ہو. یعنی امامت کا آغاز ہو رہا ہے اور ادھر خیام جل رہے ہیں، ادھر آغاز ہو رہا ہے اور ادھر بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں. توجہ کیجیے گا، سب انسان تصور کرتا ہے حیرت زدہ ہو جاتا ہے امام سجاد کا دل کتنا بڑا ہوگا. امام علی کے مصائب اپنی جگہ، بی بی سیدہ کے مصائب اپنی جگہ، لیکن جناب سیدہ پہ ہاتھ اٹھایا گیا، یہ جو کہا معصبۃ الرأس، بی بی کے سر میں ایک پٹی بندی ہوتی تھی، یعنی اس واقعے کے بعد سے کہ جب آپ پہ دروازہ گرایا گیا ہے، اس وقت سے لے کر شہادت تک بی بی کے سر پہ ایک پٹی بندی تھی. کیوں؟ مؤثبت راس، بی بی کے سر میں شدید درد تھا. تعجب کرتے تھے ہم کہ تازیانہ تو ہاتھ میں مارا تھا، دروازہ تو پہلو پہ گرایا تھا، یہ سر میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ توجہ کر سکتے ہیں، ذرا سن سکتے ہیں جملہ، غیرت والے مرد ہی اس کو سن سکتے ہیں. عزیزان گرامی، جب مولا علی کو لے کے جا رہے تھے تو بی بی زہرا آگے آئی تھی اور مولا علی کی کمر میں پڑے ہوئے کپڑوں کو پکڑ لیا، قسم خدا کی ابو الحسن کو جانے نہ دوں گی. یہ وہ موقع تھا جہاں نابکار نے ہاتھ بلند کیا تھا کہ بی بی کا گوشوارا بی بی کے کان میں ٹوٹ گیا تھا. اللہ اکبر. لیکن جناب سیدہ کو در در نہیں پھیرایا گیا. اللہ اکبر. امام علی آپ کے مصائب ہیں، لیکن ذرا سید سجاد کے دل سے پوچھیں. کوئی پوچھتا تھا امام سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، آپ کو شفقت ہے. آپ تصور کیجئے، علی اکبر کا غم، علی اصغر کا غم، بابا کی شہادت، چچا کی شہادت. اور یہی وجہ ہے کہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ شاید ان شہیدوں میں تذکرہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے امام کا جملہ تھا، جب مختار قاتلہ نے حسین کو چن چن کے مار رہے تھے، امام سجاد نے کسی قاتل کا نہیں پوچھا، امام سجاد نے صرف ایک قاتل کا پوچھا، ارے مجھے بتا حر مولا کا کیا ہوا. راوی کہتا ہے مولا ذرا یہ تو بتائیے آخری حر مولا کا تذکرہ کیوں ہے؟ امام نے کہا ارے حر مولا نے وہ تیر مارا ہے جو اہل بیت کے دل سے آج تک نہ نکل سکا. اب راوی سمجھ رہا ہے کہ امام سے پوچھوں گا، امام کسی شہید کا تذکرہ کریں گے، لیکن امام نے عجیب مصائب بیان کیے جو کسی اور امام کی زندگی میں نہیں ملیں گے. امام نے روتی آنکھوں کے ساتھ سر جھکا کے کہا الشام الشام الشام. ارے ہم ترک دیلم کے غلاموں کی طرح کھڑے کیے گئے تھے، ارے ہمیں وہاں لا کے کھڑا کیا گیا تھا جہاں پر بندوں کو اور نوکروں کو بیچا جاتا تھا. بس 35 سال گریا کیا میرے امام نے، پانی لایا جاتا گریا کرتے، کھانا لایا جاتا گریا کرتے. راوی نے پوچھا مولا کب تک گریا کریں گے؟ امام نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا سورہ یوسف پڑھی ہے نا؟ یعقوب کے 12 فرزندوں میں سے ایک فرزند گم ہو گیا تھا، نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا ولی خدا، اس کے فراق میں اتنا روئے یعقوب کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ارے جس کے 18 ایک ساتھ قتل کر دیے جائیں، ارے وہ گریا نہ کرے تو کیا کرے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار اللہ بس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہماری ناصح، ہماری بخشش، ہماری معرفت میں اضافے کا باعث بن رہے حاضرین محفل، بانیان محفل، مجلس کی دینی دنیاوی جات حاجات قبول فرما، ہمارے تمام مرحومین اور صاحب خانہ کے تمام مرحومین بخشش فرما، ایمان پہ خاتمہ اور محبت اہل بیت پر اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما، آخرت ان کی شفا سے بہرہ مند فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.